الحمد لله الذي يهدي لنوره من يشاء واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وعلى اصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اذا التبست عليكم الامور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقران فانه ماحل مصدق وشافع مشفع من جعله امامه ساقه الى الجنه ومن جعله خلفه ساقه الى النار او كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اللہ تبارک و تعالی نے اندھیرے اور روشنی دونوں کو وجود بخشا. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. اندھیرا یہ موت ہے, روشنی یہ حیات ہے. اندھیرے میں انسان راہیں گم کرتا ہے, اپنے اور پرائے میں تمیز ختم کر بیٹھتا ہے, پتھر اور سونے میں تمیز کھو دیتا ہے, سانپ اور لاٹھی کے پہچاننے میں اس کو مشکل ہو جاتی ہے. اور اندھیرا ویسے بھی کائنات میں اگر چھا جائے تو دنیا چند دنوں میں ختم ہو جائے. اس کائنات میں اصل اندھیرا ہے, روشنی نہیں ہے. ایک آیت میں اشارہ ملتا ہے وَآیَتُ لَّهُمُ اللَّيْلِ نَسْلُخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں اصل اندھیرا ہی ہے. روشنی تو اللہ لے کر آتا, تب اندھیرے چلے جاتے. ہماری نشانیوں میں سے رات ہے. نسلخ منہ النہار, ہم اس کے اوپر سے دن کی کھال کو کھینچ لیتے. پھر کیا ہوتا ہے, فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ, پھر سارے کے سارے انسان تاریکی میں ڈوب جاتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک جانور سے تشبیہ دی اور دن کے واپس لے جانے کو کھال کھینچنے سے تشبیہ دی ہے. نسلخ کھال کھینچنا, تو کھال تو جانور پر ہوتی ہے, انسان پر ہوتی ہے. جو کھال کھینچتے ہیں تو اندر کا سارا باہر آ جاتا. ایک دفعہ میڈیکل کالج میں ایک عورت کی لاش ڈسیکشن ہوتی تھی, وہ ساری کھال اتارتے تھے. جو لاوارش مردے ملتے ہیں نا, پھر اس کو چیر پھاڑ, لڑکوں سے چیر پھاڑ کرواتے ہیں لاوارش مردوں کی, اس پر ان کو سکھاتے ہیں, اندر بھی دکھاتے ہیں, آپریشن بھی بتاتے ہیں. ایک عورت جیسے اوندھی پڑی تو اس کی کمر کی ساری کھال اتار دی گئی تھی. تو جب بھی مجھے منظر یاد آتا ہے تو میرا وجود ایسے کانپنے لگا, رونگٹے میرے کھڑے ہوئے. کوئی ضعیف عورت تو جب کھال اترتی ہے تو جو کچھ اندر ہے وہ باہر نکل آتا ہے. جانور کی جب کھال اتارتے ہیں تو اس کے اندر میں جو کچھ اس کا ہے وہ نظر آنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے کہ جب ہم دن کی کھال اتارتے ہیں تو زمین کو, اس جہان کو جانور سے تشبیہ دی ہے, اور دن کے غروب کر دینے کو کھال کھینچنے سے تشبیہ دی ہے. پھر فرمایا جب میں کھال اتارتا ہوں اندر میں وہ نکلتا ہے جو اصل ہے. وہ کیا ہے, فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. وہ یہ ہے کہ سارا فیصل آباد تاریکی میں ڈوب جاتا ہے, اور سارا ایشیا تاریکی میں ڈوب جاتا ہے, سارا یورپ امریکہ تاریکی میں ڈوب جاتا ہے. تو یہ آیت بتاتی ہے کہ دنیا کی اصل اندھیرا ہے. ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالی سورج کو لے کر آتا ہے. تھوڑی آ رہی بھائی آواز اندر تھوڑی آ رہی ہے, سنیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, سورج کو لے کر آتے ہیں. سورج ایک تو راستہ دکھاتا ہے, دوسرا وہ ٹھنڈک کو حرارت میں بدلتا ہے. حرارت زندگی کا نام ہے, ٹھنڈک موت کا نام ہے. اے سورج نہ نکلے ہمارے اوپر, تھوڑا سا اوپر چلے جائیں یعنی ہماری ہوا کو پار کر جائیں تو اوپر جو درجہ حرارت ہے وہ منفی 270 سینٹی گریڈ ہے. منفی جب درجہ حرارت صفر ہوتا ہے تو پانی جم جاتا ہے, جم جاتا ہے. تو 270 اور اوپر چلا جائے تو کیا ہوگا, یہ جو ہمارا سیچین اور یہ وہ جو ادھر جنگ ہو رہی سیاچین پر جو جنگ ہو رہی, وہاں ہمارے کئی دوست فوجی چار چار مہینے گزار کے آئے, تو وہاں درجہ حرارت ہوتا ہے منفی 30-35 زیادہ 40. اس میں اگر تھوڑی دیر کے لیے انگلی باہر نکل جائے, ان کو خاص لباس پہنایا جاتا ہے, تو اگر چند سیکنڈ کے لیے بھی انگلی باہر نکل جائے تو انگلی وہاں سے بالکل وہ لکڑی بن کے ٹوٹ جاتی ہے, فوراً گینگرین ہو جاتا, کاٹنا پڑا. چند سیکنڈ جسم منفی 40 نہیں سہ سکتا, منفی 270 وہ نیچے آ جائے گا. نیچے آ جائے گا تو کیا ہوگا, ہم سب مردہ لاشیں بن جائیں. تو سورج روشنی بھی پہنچاتا ہے, سورج ہمیں حرارت بھی پہنچاتا ہے, ہمیں فیصل آباد تک آنے کی راہیں سجاتا ہے, گھر سے دفتر گھر سے دکان کے راستوں کا پتہ بتاتا ہے, ہمارے جسم میں حرارت کو دوڑاتا ہے اور کاروان زندگی کو وہ جاویداں رکھتا ہے, چلاتا رہتا ہے. یہ روشنی, یہ سورج کی حرارت ہے. لیکن اس کے لیے ایک نور اور چاہیے کہ میری آنکھوں میں بھی روشنی ہو. میری آنکھوں میں روشنی نہ ہو تو پھر میرے لیے اگرچہ میری ذات کے لحاظ سے راستے سارے تاریک ہیں لیکن اوروں کو تو نظر آ ہی رہا ہے, زندگی کا سامان بھی ہے, راہ نظر نہیں آئی. تو اس دنیا کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے پرکھنے کے لیے دو نور, ایک آسمان پر اللہ نے مفت دیا, ایک زمین پر اللہ نے مفت دیا. آنکھوں کا نور, سورج کا نور مفت تقسیم ہو رہا ہے. 26 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں میری آپ کی دو آنکھوں میں, 26 کروڑ بلب جن کا اللہ کوئی بل نہیں مانگتا سوائے نظر کے حفاظت سے, غلط مت دیکھا. اس میں 6 لاکھ بلب ہیں جو مجھے رنگ بتا رہے ہیں, یہ میرون کلر ہے, یہ سفید ہے, یہ کالا ہے, یہ سرخ ہے. یہ 6 لاکھ بلب اگر اللہ بجھا دے تو ساری دنیا میں میرے لیے رنگ ختم ہو جائیں گے. میرے لیے کالا اور گورا برابر, نیلا اور پیلا برابر, سرخ اور سبز برابر, کوئی رنگ میرے اوپر نہیں کھلے گا, صرف 6 لاکھ بتیاں اللہ تعالیٰ بجھا دے. تو یہ دو نور ہیں جن کی مجھے اشد ضرورت ہے کاروان زندگی میں. اسی طرح میرے عزیزوں, میرے بھائیوں بہنوں, اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن کا نور ہمیں عطا فرمایا ہے, وَاتَّبِعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی کتاب کو نور کہہ رہا ہے, وَاتَّبِعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. اس نور کے پیچھے پیچھے وہ لوگ چلے جو میں نے اپنے محبوب پر اتارا تھا, جو میں نے اپنے محبوب کو دیا تھا. اللہ نے اپنے محبوب کو بھی نور عطا فرمایا, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. ہمارے نبی بھی سراپا نور, آسمان سے جو کتاب آئی اس کو بھی اللہ نے کہا نور, وَاتَّبِعُ النُّورَ, وہ آس روشنی آئی. تو روحانیت کے جہان میں بھی اصل اندھیرا ہے, روح کی دنیا. یہ تو میں نے آپ کو بتائی تھی نا, مادی دنیا, مادی دنیا میں بھی اصل اندھیرا ہے, روشنی اللہ لے کر آتا. روحانی دنیا میں بھی اصل اندھیرا ہے, پتہ ہی کوئی نہیں. ایک بچہ جنگل میں پیدا ہوتا ہے, اسے کیا پتا مجھے کس نے بنایا, مجھے کیوں بنایا, میرا کون خالق, میری کیا منزل, میرا کیا مقصد. وہاں بھی اندھیرا ہے. ان اندھیروں میں اگر راہوں سے بھٹک گئے تو نتیجہ بڑا خطرناک. یہاں اگر راہ بھٹک گئے کوئی نہیں, مڑ مڑا کے پھر گھر آ جائیں, پوچھ پاچھ کے آ جائیں. لیکن اگر روح کی دنیا میں اگر ہم بھٹک گئے اور اسی بھٹکتے ہوئے موت آ گئی, اسی طرح موت آ گئی, تو ہمارا حال انتہائی خوفناک اور خطرناک ہوگا. جس اندھیرے کو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے, لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور, ان کی آنکھوں میں کوئی اندھیرا نہیں ہے, سب نظر آتا ہے, ان کے دلوں میں اندھیرا ہے. یہ آیت بتاتی ہے کہ روح کی دنیا میں اندھیرا ہے. وہ اندھیرے دور کیسے ہوں گے؟ وہ دور ہوں گے اس قرآن کے نور سے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا اور اس کو آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے. آسمان سے جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری وہ اپنی اصل کے ساتھ گم ہو گئے. زبور تو ملتی نہیں, کہاں چلی. تورات اور انجیل کے ترجمے موجود ہیں, تورات کا بھی کچھ حصہ موجود ہے باقی نہیں ہے. انجیل ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ساری ہے, لیکن وہ اصل اس کی کوئی نہیں, اس کی فوٹو کاپی ہے. فوٹو کاپی کا کیا پتہ صحیح ہے غلط. پھر کئی زبانوں سے منتقل ہو کر وہ آئی ہے. تو میدان میں عمل کے لیے صرف اس وقت قرآن ہے جو آج تک اپنی اسی شکل میں موجود ہے جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے محبوب پر اتارا تھا. اس کی کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہوئی. تو یہ جو بچیاں ہیں یہ اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے چار پانچ برس جو زندگی کا سفر طے کیا ہے وہ قرآن کو اور اس کے علم کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے. اگرچہ ہم پڑھانے والے ہی عالم نہیں ہیں تو ہم پڑھنے والی بچیوں کے بارے میں کیا دعویٰ کریں گے کہ یہ عالمہ ہیں. ہم بھی طالب ہیں, یہ بھی طالبہ ہیں. آج کے پڑھانے والے بھی اناڑی اور آج کی پڑھنے والیاں بھی اناڑی ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے, میں صرف سورت فاتحہ کو بیان کروں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی. صرف سورت فاتحہ 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی. 70 اونٹوں پر کتنا بوجھ آئے گا؟ یہ صرف فاتحہ ہے اور اب 7 آیات ہیں اور ابھی سارا قرآن پڑا ہوا ہے. ایک دفعہ بسم اللہ کی با پہ فجر کی عشاء کی نماز پڑھ کے بولنا شروع فرمایا. فجر کی اذان ہو گئی, با کا مطلب پورا نہیں ہوا تھا. عربی واحد زبان ہے جس میں حرف کا بھی مطلب ہوتا ہے. باقی دنیا میں جتنی زبانیں ہیں اس میں حرف کا کوئی مطلب نہیں. سین کا ہماری زبان میں کیا مطلب ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن عربی میں سین کا مطلب ہے. فا ہماری زبان میں کوئی مطلب نہیں, لیکن عربی میں فا کا مطلب ہے. لام ہماری زبان میں کوئی مطلب نہیں, لیکن لام کے عربی زبان میں کئی مطلب ہیں. ایک نہیں, کتنے ہی مطلب ہیں صرف لام. تو یہ ایسی عالی شان زبان ہے جس میں حرف بھی مطلب رکھتا ہے اور آگے اس کا لفظ بن جائے تو وہ تو اگلی بات. ابن المنظور ایک ہیں عربی کے عالم جنہوں نے لسان العرب لغات لکھی ہے, ڈکشنری. تو وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اگر میں صرف حروف پر لکھوں تو الف با تا تھا, تو جتنی بڑی یہ ڈکشنری الفاظ پر بنائی ہے اتنی بڑی ایک کتاب صرف حروف پر بن سکتی. تو لہذا ہم تو اللہ کا فضل ہے کبھی خواب میں بھی نہیں سمجھا کہ ہم علم والے ہیں اور کبھی تصور میں بھی نہیں آیا کہ ہم علم والے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کے ساتھ نسبت دے طالب علم. تو یہ جو ہماری بچیاں پڑھ کے نکل رہی ہیں یہ بھی طالبات ہیں, یہ ہم ان کا بھی دھوکہ دور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو سند ہے یہ میرے نزدیک تو بہت خطرناک چیز ہے. یہ لاشعوری طور پر انسان کو یہ دل میں کہیں کسی جگہ ضرور جا کے بٹھا دیتی ہے, یہ مطلب کہ تو جاننے والا ہے, تو جاننے والی ہے. اب یہ کچھ مجبوری ہے کہ ہمارے انتظامی دنیا کے سلسلے ہیں تو اس میں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, ورنہ میرے نزدیک یہ سند دینا یہ بڑا خطرناک ہے کہ لاشعور میں جا کر انسان کے یہ بات اتر جاتی ہے اب مجھے کچھ آتا ہے, میری سند نہیں دیکھی تم نے, میری سند نہیں دیکھی تم, دیکھو یہ میرے پاس حسنین کی سند ہے. وہ کہیں کسی جا کر نا دماغ کی کسی سیل میں یہ بات ضرور اتر جاتی ہے کہ مجھے آتا ہے, میں جانتی ہوں. جتنے پہلے بڑے علماء گزرے ہیں سب بے سند تھے, کسی کے پاس سند تھی کوئی, لیکن ان کی علم کی نہریں آج بھی اسی طرح موجزن ہیں. نہریں کیا دریا ہیں, دریا کیا سمندر ہیں. امام غزالی کے پاس کون سی سند تھی, ان کا علم آج بھی ہزار برس کے بعد بھی زندہ ہے. تو یہ سند صرف ایک انتظامی چیز ہے کہ اس بچی نے ان چند کتابوں کو پڑھا ہوا ہے اور فلاں مدرسے سے اس کو نسبت حاصل ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس نے قرآن سمجھ لیا ہے, حدیث کو سمجھ لیا ہے, یہ اس کا مطلب بالکل نہیں ہے. اور بتاؤں, ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محفل سجائے گا جس میں صرف اللہ تعالیٰ علم والوں کو بلائے گا, وہاں قرآن پر بات ہو اور وہاں ایک ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ ان پر ایسے جہان کھولے گا. جو خالق کا کلام ہے, اللہ اپنی ذات میں لامحدود ہے, تو اس کے کلام کے مطالب اور معنی بھی لامحدود ہیں. اگرچہ ذالک الکتاب, وہ کتاب, یہ میں نے ترجمہ کر دیا, لیکن ذالک الکتاب یہ خالق کی زبان سے نکلا ہوا بول ہے. اس بول کے اندر جیسے خالق اپنی ذات میں لامحدود ہے, ایسے ہی اس بول کے مطالب اور مفہوم لامحدود ہیں جنہیں انسانی زندگی کے دائرے میں رہ کر اور اس کائنات کے دائرے میں رہ کر ان کی اصل اور گہرائی تک جانا مشکل ہے. یہ تو اللہ کا علم ہے. آئنسٹائن نے کہا کہ اس کائنات کو بھی اس زمین کے اوپر رہ کے سمجھنا ناممکن ہے. دنیا میں کوئی انسان اس جہان کے حقائق کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ زمان اور مکان سے نکل نہ جائے. جو شخص زمان و مکان سے نکل جائے وہ اس قابل ہے اس کائنات کو سمجھ سکے, جو زمان و مکان کے اندر ہے وہ اسے نہیں سمجھ سکتا. لے تو گارے مٹی پتھر کی بنی ہوئی مخلوق کے بارے میں اس مخلوق کا علم رکھنے والا سب سے بڑا سائنسدان اپنی بے بسی کا اعتراف کر رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے اسباب نہیں کہ ہم اس جہان کی حقائق تک جا سکیں, کہ ہم بے بس ہیں. جب وہ مر رہا تھا تو کسی نے کہا تیرے جیسا سائنسدان بھی مر رہا ہے, کہنے لگا مجھے زمان و مکان سے باہر کر دو تو پھر میں موت سے بچ جاؤں. جو ناممکن ہے, زمان و مکان سے ورا تو اللہ ہے. جو لا یحوی ہے مکان ولا یشتمل علیہ زمان, جو نہ کسی زمانے میں آتا ہے نہ کسی مکان میں آتا ہے, وہ ہے لا مکان و لا زمان. انسان بنے گا لا زمان جب اللہ تعالیٰ اسے جنت میں پہنچائے گا, پھر اس پر سے اللہ موت کو ہٹا دے گا, پھر اس پر اللہ حقائق کو کھولے گا. وہاں قرآن کے حقائق اللہ تعالیٰ ان پر کھولے گا. پھر جب وہ اس قرآن کے معنی اور مطالب میں ڈوبیں گے تو انہیں جنت بھی بھول جائے گی اور جنت کی بہاریں بھی بھول جائیں گی اور جنت کی ہر شے ان کو بھول جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ سرچشمہ ہدایت بنا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ دعویٰ قرآن کا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے لیے صراط مستقیم کیا ہے. ساری دنیا جانتی نہیں ہے کس راستے پر, دیکھتے نا سارے دانشور اکٹھے ہیں, راستہ گم ہو چکا ہے, انسانیت بھٹک چکی ہے, ترقی یافتہ ممالک بھی اپنے مسائل میں اس طرح گھر گئے ہیں کہ جس چیز کے لیے انہوں نے ترقی کی تھی وہ چیز انہیں نہیں مل سکی. انہوں نے دنیا کو مسخر کیا, اسباب راحت جمع کیا تاکہ ہم راحت پا سکیں, راحت نہیں پا سکے. راحت مفقود ہے, ان کے اپنے مسائل, ہمارے اپنے مسائل. تو قرآن کہتا ہے میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, میں تمہیں بالکل سیدھا راستہ بتاؤں. سارے دنیا کے مسائلوں میں لوگ الجھے پڑے ہیں, تو قرآن دعویٰ کرتا ہے شفاء ورحمۃ للمؤمنین, میں تمہیں شفا دینے کا ذمہ لیتا ہوں. تم میری تعلیمات پہ آؤ, تمہارے گھر میں شفا, تمہارے کاروبار میں شفا, تمہاری زراعت میں شفا, تمہارے رشتے ناتوں میں شفا, تمہاری سیاست میں شفا, تمہاری عدالت میں شفا, تمہارے مرضوں سے بھی شفا, ظاہری بھی باطنی بھی, تمہارے اندر کی غلاشوں سے شفا, باہر کی شفا, اندر کی شفا, سیاست کی شفا, ہر چیز کے لیے یہ قرآن شفا بن کر آئے اور رحمت بن کر آئے کہ تمہیں محبتیں ملیں گی, نفرتیں ختم ہو جائیں گی, امن ملے گا, بدمنی ختم ہو جائے گی. یہ قرآن کا دعویٰ ہے. تو قرآن ہمیں خالق کا پتہ بتاتا ہے, ان دنیا کو پتہ نہیں ہے کائنات کس نے بنائی ہے, ہمیں تو ماں باپ بتا دیتے ہیں نا, اس لیے ہمیں اس سوال نے کبھی پریشان نہیں کیا. جو لوگ اللہ کو پہچانے ہوئے بغیر پیدا ہوتے ہیں, تھوڑا سا شعور رکھتے ہیں, وہ انتہائی بے قرار ہوتے ہیں کہ اس کائنات کو کس نے بنایا, اس کا خالق کون ہے. کئی سال پہلے کی بات ہے, فرانسیسی یورائمنٹ میں آیا تھا, چار مہینے لگا کے جا رہا تھا. میں نے پوچھا تم کیسے مسلمان ہوئے, کہنے لگا میں یہ فلکیات کا طالب علم ہوں, امریکہ میں پڑھتا ہوں فلکیات, یہ سورج چاند تاروں کا علم. تو میں ہمیشہ سوچتا تھا اس کا بنانے والا کون ہے, اس لیے کہ جو جواب ہمیں بتائے گئے تھے وہ ایک بھی دل کو نہیں لگتا تھا. تو کون ہے کا مجھے کوئی پتہ نہیں تھا. ایک دفعہ وہاں اسلام پہ لیکچر ہوا ہماری یونیورسٹی میں, تو وہاں مجھے قرآن کے حوالے سے پتہ چلا کہ اس کا بنانے والا ایک طاقتور رب ہے جس کا نام اللہ ہے. تو میں وہیں مسلمان ہو گیا, مجھے زیادہ ضرورت ہی نہ پڑی. پھر آ کے یہاں چار مہینے لگا کے جس دن واپس جا رہا تھا اس دن میری اس سے ملاقات ہوئی. تو جو لوگ ہمیں تو ماں باپ نے بتایا, اللہ نے زمین بنائی, آسمان بنایا, مجھے بنایا, تجھے بنایا, لیکن جو لوگ یہ علم نہیں جانتے اور تھوڑا سا ان میں شعور ہے, ان کو یہ چیز بے قرار کر دیتی کہ یہ سب کچھ کیسے بنا, کس نے بنایا, کیوں بنایا, یہ وہ سوال ہیں جہاں آ کر انسانی علم تھک ہار کے گر جاتا ہے. تو یہاں قرآن ہمیں آ کے راستہ بتاتا ہے کہ اس ساری کائنات کا بنانے والا اللہ ہے. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا, 1929 میں یہ انکشاف ہوا کہ کائنات پھیل رہی ہے, ایسے پھیل رہی. پہلے یہ تھا کہ یہ ساکن ہے. پھر 1929 میں یہ بات امریکہ کے سائنسدانوں نے دریافت کی, کائنات یوں پھیل رہی, پھیل رہی, اس طرح پھیل رہی. 1949 میں, 20 سال کے بعد جا کر اس بات کی طرف ذہن منتقل ہوئے کہ یہ کائنات کسی ایک جگہ سے ابتدا ہے, اس کی کسی نقطے سے ابتدا ہے, اس کے بہت سے شواہد کٹھے ہوئے. تو 1949 کے آخر میں جا کر یہ بات طے ہوئی کہ یہ زمین آسمان کوئی ملا ہوا مادہ تھا جہاں سے یہ پھٹا ہے, اور اس پھٹنے سے ایک طاقت پیدا ہوئی اور وقت پیدا, دو چیزیں پیدا ہوئی, طاقت پیدا ہوئی اور وقت پیدا ہوا. اس سے پہلے نہ وقت تھا, نہ مکان تھا, نہ زمان تھا. تو اس دھماکے سے زمان بھی پیدا ہوا, مکان بھی پیدا ہوا. اور وہ دھماکہ ایسا عجیب و غریب ہے کہ ہر چیز ایک سلیقے سے پھیلتی چلی گئی اور یوں گھومتی چلی گئی. یہ کیسے ہوا؟ ایک دھماکہ ہو, میں آپ سے یوں کہوں کہ گندم کے ڈھیر میں دھماکہ ہوا, ساری گندم اڑتی ہوئی اپنے اپنے بوریوں میں جا کے فٹ ہو گئی ہیں, اور وہاں سے اڑ کے ٹرکوں پہ جا کے لد گئی. تو اس کو مانے جیسے یہ ناممکن ہے. بازار میں دھماکہ ہوا, سارے دکاندار اڑتے ہوئے گھر پہنچ گئے, یہ کوئی قابل تسلیم چیز؟ بازار میں, فیکٹری میں دھماکہ ہوا, سارے مزدور اڑتے ہوئے سائیکلوں پہ جا کے بیٹھ گئے, اور سائیکلیں خود بخود گھر کو چلنا شروع ہو. اور شیخ صاحب اڑتے ہوئے اپنی گاڑی میں جا بیٹھے, گاڑی کا رخ پیپل کالونی کو ہو گیا. یہ کتنی بچوں والی بات ہے. دھماکے کا مطلب تخریب ہوتا ہے, تعمیر نہیں ہوتا. دھماکہ تو بے ہنگم کر گئی ہوں. تو یہ دنیا میں واحد دھماکہ ہے جو سب سے بڑا طاقتور دھماکہ ہے, اور سب سے زیادہ منظم طریقے سے اس نے چیزوں کو پھیلایا ہے, ایسے خوبصورت انداز میں گھمایا, پھیلایا, دوڑایا. سورج کی رفتار کوئی 8-9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. سورج کی جو رفتار ہے 6 لاکھ میل देखो 9,00,000 किलोमीटर फी घंटा के करीब सूरज की रफ्तार है और हमारी जमीन से 12,00,000 गुना ये बड़ा है और इसमें बाजों का धमाके होते हैं। वो एक धमाका जो सूरज में होता है, एक धमाका, वो दुनिया के 1 अरब एटम बम फटे तो उसके बराबर उसका एक धमाका होता है। इतनी बड़ी बला को यूं ले जा रहा है, यूं ले जा रहा है, सीधा ले जा रहा है, घुमा भी रहा है, ले जा भी रहा है, भगा भी रहा है, दौड़ा भी रहा है। ये कहां से हो गया, कैसे हो गया, किसने किया? तो अल्लाह ताला ने हमें जवाब दिया, अवलम यरल्लजीन कफरू अन السماوات والارض كانتا رتقا ففطقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون। मैं शैवाल में था, एक लड़का मेरे पास आया, उसने कान पे कोई हेडफोन लगाया था, कहा ये इंटरनेट से मेरा इस वक्त रब्ता है, इस वक्त 700 लड़के दुनिया में आपकी और मेरी बात सुनेंगे। इस वक्त एक यहूदी एक सवाल उठा रहा है कि तुम्हारे दीन में कोई ये ताईद मिलती इस बात की कि ये कायनात एक धमाके से पैदा हुई, तुम्हारे दीन में अगर उसकी कोई ताईद है तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। अब आप जो आप बात करेंगे, 700 लड़के इसको सुन रहे हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में। तो मैंने उसे कहा कि कुरान साइंस के लिए नहीं आया, कुरान हिदायत के लिए आया है। कहीं कहीं वो दुनिया को छेड़ता है तो जहां वो छेड़ता है सच ही छेड़ता है, बाकी किसी नजरिए को हम कुरान की दलील के तौर पर पेश इसलिए नहीं करते कि आज ये है कल वो नजरिया बदल जाए तो फिर हमारा कुरान गलत हो जाए। तो लिहाजा हम कुरान से ऐसी दलील नहीं पकड़ते जैसे हम शरीयत की दलील पकड़ते हैं और आखरत की पकड़ते हैं। ताइदन कभी बात कर देते हैं, वो हुज्जत और दलील नहीं है। लेकिन एक आयत इसकी तरफ इशारा करती है, मैंने अभी आयत आपके सामने पढ़ी कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मेरे नाफरमानों को पता नहीं कि जमीन आसमान एक मिला हुआ मादा था, रतक, ऐसे मिला फतक, पर मैंने उसको धमाके से फाड़ा, यूं फाड़ा और उसको फैलाया और हर चीज को मैंने पानी से बनाया, जानदार था। उस वक्त मैंने क्या बात की तो याद नहीं, ये आयत उस वक्त मौजूद थी, असर में वो आया था बच्चा कि वो यहूदी मुसलमान हो गया। तो अल्लाह ताला नुक्ता इब्तिदा बताता है कि ये बनी कैसे, ये फैली कैसे। मैंने कहा ना कुरान ऐसे इशारे करता है, कोई उसकी ताईद में हम पेश नहीं करते। कुरान लोहे के बारे में कहता है, अंजलनल हदीद फीहि बअसुन शदीद, हमने लोहे को उतारा। सिर्फ एक वाहिद धातु है लोहा, जिसको अल्लाह कहता है मैंने लोहे को उतारा, सोने को नहीं कहा उतारा, चांदी को उतारा, सोने को उतारा, तांबे को, पीतल को, हीरे को, अंजलनल हदीद हमने लोहे को उतारा, फीहि बअसुन शदीद उसमें बड़ी सख्ती है। कि ये बात साबित हो चुकी है कि लोहा जमीनी धातु नहीं है, लोहा वहां बनता है जहां किसी सितारे में दर्जा हरारत 270 मिलियन सेंटीग्रेड तक चला जाए, 27 करोड़ तक चला जाए, 2,70,00,000 सेंटीग्रेड तक जिस सितारे का दर्जा हरारत चला जाएगा ना, वहां लोहा पैदा होगा। फिर वो लोहा जब इस दर्जा हरारत पर तो फटता है, वो सारा फटता है, उसके फटने से वो लोहा बाहर निकलता है, फिर फिजा में तैरता है, तैरते किसी सितारे की कशिश में जब वो आता है तो उसको खींचता है, वो खींचता है तो उसके अंदर चला जाता है। तो कहां से कैसे कब किसी सितारे में से लोहा फटा और फिजा में तैरा, जमीन उसके करीब हुई, उसकी कशिश ने उसको खींचा, अपने अंदर उतार के स्टोर कर लिया, खजाना कर लिया, ये आज की तहकीक है। और मेरे अल्लाह ने कहा जब मेरा महबूब बोल रहा था, जब कोई इन चीजों को जानता नहीं था, अंजलनल हदीद हमने लोहे को उतारा, फीहि बअसुन शदीद उसमें बड़ी ताकत है, बड़ी शिद्दत है, बड़ी शक्ति। अल्लाह ताला ने उस वक्त कहा बादलों को, तुम यजअलु हु पहाड़ की तरह। अब पता चल रहा है जब जहाज पर हम सफर करते हैं तो जब बादलों के ऊपर जाते हैं तो हमें ऊपर पहाड़ की तरह बादल ऐसे नजर आते हैं ऊपर खड़े हुए। तो उस वक्त तो कोई किसी के पास ना कोई आला है ना कोई सवारी है जिसको देख कर या जिस पर बैठ कर वो उड़कर ऊपर जाके देखे कि बादल ऊपर जाकर वो यूं पहाड़ों की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। अल्लाह ताला ने उस वक्त कुरान में इस दावे को उतारा जब कोई उसको देखने वाला नहीं था कि यजअलुहु रुकामा, हम उसको तैबते लगाकर पहाड़ बना देते हैं।
پھر یہ جو اوپر بادل اٹھ جاتے ہیں تہ بتہ پہاڑ کی طرح، ان میں ٹھنڈک زیادہ ہو جاتی چونکہ یہ اوپر ہو جاتے ہیں، نیچے والے بادل ان میں ٹھنڈک کم ہوتی ہے، اوپر والے میں ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے، تو یہ اوپر والے بادل ہیں ان میں پانی برف بن جاتا ہے، وہ اولے بن جاتے ہیں، جو نیچے والے بادل ہوتے ہیں ان میں پانی پانی رہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اوپر والے بادلوں کو بھی حکم دیتا ہے برسو اور نیچے والوں کو بھی حکم دیتا ہے برسو، تو پانی بھی گرتا ہے اور برف اولے بھی گرتے ہیں، اور جب کبھی صرف اوپر والے بادلوں کو کہتا ہے برسو تو پھر اولے برستے ہیں پانی نہیں برستا، اور کبھی اوپر والوں کو کہتا ہے رک جاؤ اور صرف پانی کو حکم دیتا ہے نیچے والے بادلوں کو تو پھر صرف وہاں سے پانی برستا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ، جب اللہ کی مرضی ہے ادھر برسا دے ادھر روک لے، ادھر برسا دے ادھر روک لے، اولے برسا دے پانی برسا دے دونوں برسا دے، ایک بھی نہ برسائے دونوں ہی روک لے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو ہمیں قرآن خبر دیتا ہے کہ یہ بھی اللہ ہی ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، یہ اللہ تعالیٰ ہے جو زمین آسمان کے درمیان میں بادلوں کو روکتا ہے، پھر ان کو ایک جو کالا بات ہو کالا با، ایک کالے بادل میں کتنا پانی ہوتا ہے؟ 10,00,000 ٹن، 10,00,000 ٹن پانی صرف ایک کالے بادل میں ہوتا ہے۔ 10,00,000 ٹن پانی ہمیں سٹور کرنا ہو تو کتنی بڑی ٹینکی بنانی پڑے گی، سارا پاکستان بھی مل کے سارا امریکہ مل کے اتنی بڑی ٹینکی نہیں بنا سکتا، اور اللہ تعالیٰ ایک بادل لاتا ہے اس کے اندر جاؤ تو دھواں ہی دھواں، اور جہاز بادلوں سے گزرتا تو کالے بادلوں میں سے جا رہا ہے سفید بادلوں میں سے جا رہا ہے، دھواں ہی دھواں، اور جب پانی اس میں سے نکلنا شروع کرے تو ایک بادل سارے پاکستان کو ڈبو دینے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں خبریں دی کہ یہ تمہارا اللہ ہے، الم تر ان اللہ یزجی سحابا، دیکھتے نہیں تمہارا اللہ بادلوں کو ہانکتا ہے، زمین پانی کی ایک صفت ہے، یہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے، اللہ نے پانی میں ایک طاقت رکھی، یوں اٹھتا ہے اوپر اٹھتا ہے، یہ اوپر اٹھنا بارشوں کا سبب، یہ پانی کا اوپر اٹھنا درخت کی جڑوں سے لے کر اوپر کی شاخوں تک پانی کے چلے جانے کا سبب ہے۔ دیکھتے نہیں ہم نے یہ گھر کی چھت پر ٹینکی بنائی ہوئی ہے، اس تک پانی پہنچانے کے لیے ہم نے موٹر لگائی ہوئی ہے، موٹر چلاؤ بھائی، اب موٹر چلتی ہے وہ ایک پریشر بناتی، وہ پریشر پانی کو اوپر دھکا دیتا ہے پھر جا کر ہماری ٹینکی بھرتی ہے۔ لیکن یہ جو سفیدے کا درخت کھڑا ہوا ہے 400 فٹ لمبا، اور بوہڑ کا درخت کھڑا ہوا کئی ہزار فٹ میں پھیلا ہوا، اور پیپل کا درخت کئی ہزار فٹ میں پھیلا ہوا، اور سنبل کا درخت جو دیکھو تو چوٹی دیکھتے ٹوپی گر جاؤ، اور ادھر جنگل میں چلے جاؤ تو دیار اور چیل کے درخت اتنے اونچے چونکہ آخری چوٹی نظر نہ آئے، یہاں پانی کون سے پریشر سے اوپر چلا جاتا، یہاں تو ہر پانی ہر درخت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک موٹاؤں کی پمپ لگا تو ٹھک 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 سارے فیصلہ آباد والے برباد ہو جاتے، ٹھک 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 ہر درخت کے ساتھ جو ڈونکی پمپ لگا ہوتا، اب یہ پانی اوپر چڑھانا ہے تو اب اندازہ لگاؤ کتنا شور ہوتا۔ اب ہم ہمارا علاقہ کپاس کا ہے، اور آج کل وہاں کپاس بھیجی جا رہی، اور کچھ علاقے ہیں وہ گنے کے، وہاں گنا بڑا ہو چکا ہے ہو رہا ہے جو ستمبر کاشت کیا تھا، اور کچھ علاقہ مکھی کا، اب ہر ہر درخت کے ساتھ ایک ڈونکی پمپ لگا ہوتا تو زمینداروں کا کیا حشر ہوتا، اور شہر والوں کا کیا حال ہوتا، سورے جہان میں گھر 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 کی آوازیں آ رہی ہوتی، جگ جہان مر جاتا۔ کبھی سوچا ہے کہ کون ہے جو نیچے سے پانی کو اٹھاتا ہے؟ وہ سنبل کی آخری شاخ اور چیل اور کی آخری دیار کے درخت کی آخری شاخ کے آخری پتے کی آخری کونپل تک اللہ اس پانی کو پہنچا دے، کیسے پہنچا دے؟ انتم انشاتم شجرتھا ما کان لکم انتم بتو شجرھا فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم انتم بتو شجرھا الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی میں یہ صفت رکھی کہ یہ اوپر اٹھتا ہے، اوپر اٹھتا ہے، اس کے جو سالمے ہیں یعنی اس کا جو مایا ہے وہ آپس میں ایسے ٹھوس شکل میں ایسے بہت سختی سے آپس میں گندھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اس میں اور ہوا میں خلا پیدا ہو جاتا، اس خلا کو پر کرنے کے لیے پانی اوپر جاتا تو ہوا اور اوپر جاتا، یوں جاتا اوپر کرتا یوں جاتا ہے، یہ پانی کی قدرتی صفت ہے۔ کبھی آپ اس میں پانی بھرو تو یہ کناروں پر آ کر پانی اوپر اٹھ جاتا ہے, نیچے نہیں گرتا. کبھی دیکھا پانی ادھر آ کے لگ جاتا ہے, نیچے ایک دم نہیں گرتا, تھوڑا سا اوپر جا کر پھر نیچے گرتا ہے. یہ جو اوپر جاتا ہے یہ خالی جگہ ہوتی, یہاں ہوا نہیں ہوتی. یہاں جب وہ ہوا کے اس خلا کو پانی پر کر لیتا ہے تو ہوا سے ٹکر کھا کے پھر وہ نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی یہ صفت ہے جو پانی کو نیچے سے اٹھاتی ہے اور آخری شاخ تک پہنچا دیتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اور کیا کرتا ہے, نیچے جڑوں کے سوراخ موٹے ہوتے ہیں, بڑے سوراخ ہوتے ہیں, آگے جا کر تنگ ہو جاتا ہے. پھر پانی نیچے سے آگے تنگ جگہ ہو گئی تو اس کو زور لگانا پڑا, پھر آگے اور تنگ, پھر اوپر اور تنگ, پھر اور تنگ, پھر اور تنگ, پھر ٹہنیوں میں جا کے اور تنگ, پھر شاخوں میں جا کے اور تنگ, پھر پتوں میں جا کر اور تنگ, اس کی رگوں میں جا کر اور تنگ سے تنگ تنگ سے تنگ ہوتا چلا جاتا ہے. تو پیچھے کا پریشر اس کو اوپر لے جاتا ہے. اس طرح میرا اللہ زمین سے اٹھاتا ہے اور وہ آخری شاخ تک اللہ تعالیٰ اس کو پہنچاتا ہے. یہ سارا پانی کا نظام کون چلا رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, یہ ہمیں قرآن نے خبر دی. کبھی ہم نے غور کیا, روز ہی ہم گھٹا گھٹ گلاسوں کے گلاس چڑھا جاتے, کبھی غور کیا یہ کیا چیز ہے جو میرے اللہ نے بنا دی, یہ کیسے بنا دی ہیں. ہائیڈروجن اور آکسیجن دو گیسیں ہیں, یہ دو گیسیں ہیں, دو حصے ہائیڈروجن ہے, ایک حصہ آکسیجن. ان دو گیسوں کے مجموعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ شکل بنا دی. نہ اس میں کوئی رنگ بھرا, نہ ذائقہ بھرا. انسانی طبیعت کو کراہت ہوتی رنگ دیکھ کر, ذائقے دیکھتے ہیں کسی رنگ, پانی میں رنگ ہم نہیں پی سکتے. ویسے روح افزا رنگ دار پی جائیں گے لیکن پانی میں رنگ نہیں پی سکتے, پانی میں کوئی ذائقہ نہیں پی سکتا. کیسے اس کو صاف بنایا, شفاف بنایا اور زندگی کا سامان بنایا. انزل من السماء ماء الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم. یہ قرآن کی خبریں ہیں. یہ علم مکمل ہی نہیں انسان کا جب تک اس کو قرآن کا پتہ نہ, ورنہ ادھورا جانور ہے. اس کائنات کے خالق کا پتہ بتا, ان ربکم اللہ, تمہارا رب اللہ ہے. خلق السماوات, آسمان کا خالق اللہ ہے. ومن الارض مثلہن, زمین کا خالق اللہ ہے. یتنزل الامر بینہن, خلا کا خالق اللہ تعالی ہے. والجبال ارساہا, پہاڑوں کا خالق اللہ ہے. انظر الی ثمرہ اذا اثمر وینع, درخت اور پھل اور ان کے پکنے اور رنگ بو اور ذائقوں کا خالق اللہ ہے. کیا میرے مالک کے نظام ہیں, قرآن آ کر خبر دیتا ہے. تو جس سے قرآن کی خبر نہیں ہے, جانور, انسان نہیں ہے, جانور. پر ہمیں مقصد زندگی کا پتہ بتاتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اس تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے. یہ بھی ہمیں قرآن نے بتایا. دیکھو بھائیو بہنوں, جب آدمی راستے سے بھٹکتا ہے نا, تو اسے نہ روٹی اچھی لگتی ہے, نہ پانی اچھا لگتا ہے, نہ اسے کوئی سواری اچھی لگتی ہے. اس کے اندر کی طلب ہوتی راستہ مل جائے, راستہ مل جائے, منزل کا راستہ مل جائے. یہ اس کے اندر کی پکار ہے. جو آ کر اس کو راستہ بتاتا ہے نا, ایک دم آدمی اس کے قدموں کو چھوتا, اس کا احسان مند ہوتا. رسولوں سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ لاشعوری طور پر. یہ تھوڑے سے خاکے بنے, کیسے لوگ سڑکوں پہ نکلے, حالانکہ نہ نماز پڑھتے ہیں, نہ روزے رکھتے ہیں, نہ ہو کچھ دین پہ چلتے ہیں, الٹے سارے برے کام کرتے ہیں, لیکن ان کے لاشعور میں بھی راہبر کی محبت اتری ہوئی ہے. یہ لاشعوری محبت کہ جب کوئی کسی کو راستہ بتاتا ہے تو اس کے پاؤں, یار تیری بڑے مہربانی, تیرا بڑا احسان ہے, تو نے ہمیں راستہ بتا دیا. ہم ایک دفعہ مکہ میں راستہ بھول گئے مدینے کے جانے کا, تو ایک جگہ ہم نے گاڑی روکی تو ایک نوجوان کھڑا تھا, اس سے ہم نے راستہ پوچھا. جس محبت سے اس نے راستہ بتایا, میں آج تک اس کی شکل نہیں بھولا, اس کا نام نہیں بھولا. میں اپنے خاندان کے بچوں کے نام بھول جاتا, یاد ہی نہیں رہتا. یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ اس کا کیا نام ہے، حالانکہ انتہائی قریب، لیکن اس بچے کا نام مجھے آج نہیں بولا، صوفی، اس کا نام تھا صوفی محمد، فلسطینی تھا، فلسطینی عرب، اس نے جس محبت سے ہمیں اشارے کنارے ادھر ادھر کر کے جو اس نے ہمیں دس منٹ لگائے راستہ سمجھانے میں، مجھے حالانکہ اس بات کو 15 برس ہو چکا، مجھے آج تک نہیں بھولا کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ راہ بتانے والے کی محبت دل میں آ جائے۔ تو اللہ ہماری منزل ہے، پتہ بتانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم کیسے براہ راست اللہ کو جان سکتے ہیں، ہمیں کیا پتہ، اس کے اور ہمارے درمیان کوئی رابطہ ہی کوئی نہیں، کوئی لنک ہی کوئی نہیں، رابطہ آ کے بنتا ہے رسول، تو ہمارے رابطہ آ کر بنے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ان کی محبت دل میں اتر جاتی۔ میں گھر میں چھٹیوں میں تعلیم کراتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے تو سارے ہمارے، تو میں نے بچوں کو مشغول رکھنے کے لیے سیرت سنانی شروع کی، تو سارے شوق سے سنتے، تو جس دن وفات النبی کا میں نے وہ آخری تھا باب جو میں نے ان کو بتایا، ہمارے نبی فوت کس دن ہوئے کیسے ہوئے، تو میرے چھوٹے بھائی کا بیٹا اس وقت 6-7 سال کا، تو وہ سن کر نا اپنی ماں کے گلے رکھ کے اتنا رویا، معصوم بچوں کو تو پتا بھی نہیں نبی کیا ہوتا ہے، کیا کہے ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے، یہ رویت ہے ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے، بڑے بھی اس کے رونے کو دیکھ کر رو پڑے کہ ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے۔ میں عمرے پر گیا تو علی 4-1 سال کا تھا چھوٹا بیٹا، تو اس کی والدہ اس کو لے کر جو روزے کے قریب گئی تو کہنے لگا میں نے اپنے نبی کو دیکھنا ہے، اس کو تو پتا بھی نہیں نبی کون ہوتا ہے، کہ میں نے اپنے نبی کو دیکھنا ہے، کیسے دیکھوں، یہ لاشعوری محبت ہے جو راہبر کے لیے دل میں اتار دی جاتی ہے، راہبر کا احسان از خود دل میں اتر جاتا ہے، استاد کا احترام کیوں ہوتا، آج کا تو معاشرہ ویسے ہی آوارہ گرد ہو گیا، نہ استاد کی تمیز، نہ ماں کی تمیز، نہ باپ کی تمیز، استاد کے سامنے آدمی دم، میرے پرائمری کے استاد تھے ماسٹر محمد شفیع رحمت اللہ علیہ، مجھے وہ سائیکل پہ دور سے نظر آتے تو میں ایک دم سواری اپنی روک دیتا، زندگی میں صرف ایک دفعہ میں نے ان کو گزرتے گزرتے سلام کیا، ورنہ مجھے یاد نہیں، میں نے ان کو دور سے دیکھا ہو اور میرے قدم نہ رک گئے ہوں، میں اپنی سواری سے اترتا تھا، وہ سائیکل کھڑا کرتے اترتے، میں ان کو سلام کرتا، تو مجھے ڈھیروں دعائیں دیتے، پھر میں آگے چلا جاتا۔ تو یہ لاشعور کی چیز ہے، اب ہمارا معاشرہ مسخ ہو چکا ہے وی سی آر نے اور فحش ٹی وی پروگرام نے اور ننگے ناچ نے، انہوں نے ہماری تہذیب کو زیر و زبر کر دیا ہے، ہماری نسل کہاں جا کے رکے گی اور واپس آئے گی نہیں آئے گی اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس فحاشی اور بے حیائی اور عریانی کا ہمیشہ آخری انجام آسمانی ہلاکت اور تباہی ہوتا ہے، یا توبہ کریں یا پھر ہلاک ہو جائیں، ان دو میں سے تیسری چیز کوئی نہیں۔ جب بھی کوئی معاشرہ بے حیا ہو جاتا ہے تو یا وہ توبہ کریں کہ جس سے اللہ پاک ان پر رحم فرمائے، یا پھر وہ اللہ کی پکڑ میں آ کے ہلاک کر دیا جاتا۔
تو ہمیں دیکھتا بھاگا ہوا آ رہا ہے، فاصلے سمٹ سکڑ گئے، اللہ تعالیٰ اپنی صفائی پیش کر رہا ہے، قسمیں اٹھا کر، وضحا، اللہ اکبر، واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، جیسے میں کہتا ہوں نا قاری صاحب مجھ سے قسم لے لو، میں بالکل صاف ہوں، میرا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں، تو میں تو انسان ہوں، میرے بارے میں بدگمانی صحیح ہے، اور میں قسم اٹھاؤں تو ٹھیک ہے، میرا اللہ پاک پاک، لفظ پاک بھی اس کی پاکی کے لیے تھوڑا ہے، یہ الفاظ تو ہمیں سمجھانے کے لیے، ان الفاظ کی تعبیر سے اوپر ذات ہے، پھر وہ اپنے نبی سے کہہ رہا مجھ سے صفائی لے لو، میں تم پہ ناراض نہیں، میں نے تجھے کوئی نہیں چھوڑا، قسم اٹھانے کا یہی مطلب ہوتا ہے، قسم دو بھائی، نہیں ہوتا قسم دو، کیا مطلب، یعنی صفائی دو، بلکہ ہمارے کہتے صفائی دو بھائی، اور صفائی کا مطلب قسم ہی ہوتا ہے، یہ ان واقعوں کی صفائی دے بھائی، لے لو جی صفائی لے لو، جتنے مرضی لے لو، مسجد لے جاؤ، میں تو میرا اللہ کیا کہہ رہا، میرے محبوب مجھ سے صفائی لے لے، میں نے تمہیں کوئی نہیں چھوڑا. اللہ میں تم پہ ناراض نہیں ہوں, میں نے تو تیرے لیے بہت کچھ تیار کیا. بولا سو فیوتی کا رب کا فتر با, سارے جہان کو کہے مجھے راضی کرو, وہ خود کہے میں نے تمہیں راضی کرنا ہے. کتنی بلندی ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں جلدی کیوں آئے ہو؟ کہ عجلت الیک رب لترفع. موسیٰ علیہ السلام کو بلایا وہ بھاگتے ہوئے, تو اللہ نے کہا بھاگ کے کیوں آئے ہو؟ کہا اس لیے کہ تو خوش ہو جائے, تو خوش ہو جائے, تو راضی ہو جائے. تو جب اپنے محبوب کی باری آئی تو اللہ ان سے کہہ رہا ہے ولسوف یعطیک ربک فترضى, میں نے تمہیں اتنا دینا ہے کہ تو راضی ہو جائے, تو خوش ہو جائے. اتنی عظیم ہستی کہ جس کا خالق اور مالک رب ہو کر ناراض نہیں ہوں میں تیرے اوپر, بدگمان نہ ہو میں ناراض کوئی نہیں تیرے اوپر. الم یجد کا یتیما فآوا, میں نے تو تمہیں ٹھکانہ دیا, بھلا میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا. ووجد قضالا فہدا, میں نے تو اپنا آپ تیرے اوپر اشکارا کیا, بھلا میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, میں نے تو تمہیں غنا دیا, بھلا میں تجھ سے ناراض ہو سکتا ہوں. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ, میں نے تو تیرا سینہ کھولا, بھلا میں تجھ سے ناراض ہو سکتا ہوں. وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ, میں نے تو تیرے بوجھ ہٹائے, بھلا میں تجھ سے ناراض ہو سکتا ہوں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, میں نے تیری شان نام کو بلند کیا, بھلا میں تجھ سے ناراض ہو سکتا ہوں. مجھے تو اگلی صورت بھی پچھلی کے ساتھ ملتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ تسلیاں دے رہا. نہیں 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 نہیں, تجھے حبیب بنایا ہے, حبیب حبیب. وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا فَحَبِيبُ اللَّهِ, کیا کہا تھا اللہ کے نبی, بڑا ظلم ہوا ہے, ویسے بڑا ہی ظلم ہوا ہے, اتنے بڑے نبی کے طریقوں کو ذبح کر دیا. کیا عورتیں کیا مرد, بغاوت ہو گئی, بغاوت. جو معاشرہ اللہ کے نبی کی زندگی قبول کرنے پہ تیار نہ ہو, باغی معاشرہ ہے. تو یہ تو ہماری بنیاد ہے, اس کا پتہ قرآن دیتا ہے. پھر ایک اور چیز انسان کی فطرت میں ہے, ہمیشہ انسان نہ ایک مثالی زندگی کی تلاش میں سرگرداں ہے, جس کو انگریز میں کہتے ہیں آئیڈیل ہومز. ہیں کالونیاں بھی بازے بنی آئیڈیل ہومز. انسان ہمیشہ ایک آئیڈیل زندگی کی, ایک مثالی زندگی کی تلاش میں رہتا ہے, ایک ایسے گھر کی تلاش میں رہتا ہے جہاں خوشیاں ہوں غم نہ ہوں, جہاں محبت ہو نفرت نہ ہو, امن ہو بدامنی نہ ہو, چین ہو دکھ درد نہ ہو. یہ انسانی کو فطرت میں ہے, اور انسانی فطرت ہے کہ وہ جرم کی سزا چاہتا. اخبار میں لکھو تو فلاں جگہ ڈاکہ پڑ گیا, دکھ ہمیں اور ہوتا ہے, ہمیں کیا, ہمیں کیوں دکھ ہوتا ہے, فلاں جگہ قتل ہو گیا, یہ ہمیں رنج کیوں ہوتا ہے. ہماری یہ انسانی فطرت, کہ انسان کی فطرت میں ہے جرم پر گرفت اور جرم پر سزا. لیکن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جب سے دنیا بنی ہے نہ کسی کو مثالی زندگی ملی ہے, نہ جرم کی مکمل سزا کا نظام کوئی بن سکا ہے. چھوٹا جان, ایک آدمی نے 10 قتل کیے, چلو پاکستانی جج نے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا, تو ایک کے بدلے میں قتل ہوا, 9 کا بدلہ تو باقی ہے. النفس بالنفس, جان کے بدلے میں جان. ایک مارا اس کو مار دو, اگر اس نے 10 مارے تو اب اس کو کیا کرے, اس کو ایک دفعہ ماریں گے یہ مر جائے گا, باقی 9 کا بدلہ کیسے لیا جائے گا, ادھوری بات. تو یہاں جرم کی سزا بھی پوری نہیں ہے. پھر یہ تو جو پکڑا گیا, یہاں تو پکڑے ہی کوئی نہیں جاتے اور چھوٹ چھوٹ آ جاتے ہیں, تو پھر فطرت ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے, کوئی نہیں مل رہی, ایسے آدمی کھولتا رہتا ہے کھولتا رہتا ہے. تو اس کے لیے پھر اللہ نے ہمیں آخرت کا پتہ بتایا کہ ایک جہان میں نے بنایا ہوا. ایک اور بات, انسانی دماغ کبھی ناممکن کی تمنا نہیں کرتا. انسانی دماغ کا جو کمپیوٹر ہے یہ ناممکن کی تمنا اپنے اندر پیدا ہی نہیں کر سکتا. یعنی کوئی لڑکی لڑکا، کوئی مرد عورت، کوئی پڑا ہوا ان پڑھ، یہ کبھی تمنا نہیں کرے گا کبھی دو اور دو پانچ ہو جاتا. کبھی یہ تمنا کسی کے دل میں آئی یار کہ میں دو تے دو پانچ کروں نا؟ دو اور دو چار ہی ہیں، تو دو اور دو پانچ کی تمنا اٹھتی کوئی نہیں، ناممکن ہے، نہیں اٹھتی. پھر ہر آدمی مرتا ہے، زندہ رہنے کی تمنا کیوں رہتی؟ جبکہ میں نے پہلے ایک بات بتائی کہ ناممکن کی تمنا اندر میں جاتی نہیں، دماغ میں جاتی نہیں. ہر آدمی غم اٹھاتا ہے، پھر ہمیشہ خوش رہنے کی تمنا کیوں ہے؟ ہر عمر گزارنے والا بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر جوانی کی تمنا کیوں ابھرتی ہے؟ یہ اس بات کا پتہ ہے کہ کوئی ایک اور جہان چھپا ہوا ہے جہاں زندگی ہوگی موت نہ ہوگی، جوانی ہوگی بڑھاپا نہ ہوگا، خوشیاں ہوں گی غم نہ ہوگا. مجرم ہوگا سزا پوری ہوگی، تب اس کا تو پتہ نہیں ہے کہاں. تو تیسرا قرآن نے یہ احسان کیا کہ اس نے آ کر بتایا کہ وہ ہے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، ایک آواز آئے گی جو تمہیں اٹھا کے کھڑا کر دے گی، پھر تمہارے جرم کی جزا سزا پوری اور نیکی کی جزا پوری. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک طبقہ جنت میں جا رہا ہوگا، ایک جہنم میں جا رہا ہوگا. ولو ترى اذ المجرمون ناقصوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. آج مجرموں کو دیکھ لو، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء كانما اخشت وجوههم تتحمل الليل مظلما اور خاشعه عامله ناصبه. تو یہ قرآن مجرموں کی تصویر کھینچتا. اب دیکھو سرابیلهم من قطران، اب دیکھو قطعت لهم ثياب من نار، اب دیکھو يسقى من ماء سديد، اب دیکھو ليس لهم طعام الا من ضريع، اب ان کے بستر دیکھو من جہنم مہاد، ان کی چادریں دیکھو من فوقهم غواش، ان کے کمرے دیکھو نارا احاط بهم سرادقها، آگ کے کمرے، ان کی چھتیں دیکھو انها علیہم مؤصدا، آگ کی چھتیں، ان کے ستون دیکھو فی عمد ممددا، آگ کے ستون، اور ان کے جسم، ان کی صورتیں دیکھو کالی رات کی طرح تاریخ، ان کے چہرے دیکھو تھکے ویران پریشان، اور ان کا حال دیکھو اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل، آج ہتھکڑیاں بھی لگ گئیں، بیڑیاں بھی لگ گئیں، توک بھی پڑ گئے، اور آج ہمیش کی سزا جو انسان کا تصور تھا ملنی چاہیے آج مل رہی ہے. ایک جو ہے نا، ایک کافر اللہ تعالیٰ ناخن دے گا لوہے کے ناخنوں کے لمبے لمبے، اور جسم کتنا موٹا ہوگا کافر کا جسم، اس کا ایک دانت 10 میل لمبا چوڑا ہوگا، تو باقی جسم کیسا ہوگا؟ صرف ایک دانت، ایک دار 10 میل، اور چھاتی ہوگی کچھ تقریباً 4000 کلومیٹر کی چوڑائی کی چھاتی ہوگی. تو اس کو ناخن دے گا، تو اس کے گوشت میں، اور اس کی کھال ہوگی کوئی 90 فٹ موٹائی کی کھال ہوگی، 42 ہاتھ، 42 ہاتھ تقریباً 90 فٹ. تو اس کو خارش اللہ ڈالے گا، وہ خارش کر 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 اپنی کھال ادھیڑ دے گا، پھر بوٹیاں بھی ادھیڑ دے گا، اس کی ہڈیاں باہر نکل آئیں گی، خارش ہڈیوں میں چلی جائے گی. تو پھر اللہ کہے گا بڑی تکلیف ہو رہی، کہنے لگا بڑی تکلیف ہو رہی، تو اللہ کہے گا یہ جزا ہے اس کی جو تو نے دنیا میں میرے بندوں کو ستایا، جو تو نے مسلمانوں خدا لے کے بیما کن تل منی، یہ اس کی سزا ہے جو تو نے دنیا میں ایمان والوں کو ستایا. فما نقوم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. یہ اللہ تعالی جزا بتا رہا ہے، دیکھو ان کے ساتھ کیا ہونے والا. آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك.
بل کو سارو ماکانو یا فالون سا کے لفظ میں آ کر آخرت کو سر کے اوپر قائم کر دے جبراہ نہیں بے صبر نہ ہو بے باپ.
شادی کے بعد ایسے جدا ہو جاتی ہیں جیسے ایک ماں نے جنائی نہ ہو. ایک چارپائی پہ سونے والے بھائی، ایک تھالی اور پیالی میں پینے کھانے والے بھائی، جب وہ اپنے اپنے نوکریوں شادیوں میں جاتے ہیں تو اس طرح بکھر جاتے ہیں جیسے درخت کے خشک پتے ڈالی سے ٹوٹ کے بے نشان ہو جاتے ہیں پھر کبھی مدتوں بعد جا کر. ایسے ہی ایک مدرسے میں پڑھنے والی بچیاں جب اس دروازے سے باہر نکلیں گی تو پھر نصیب ہی کبھی اکٹھا کرے گا، ورنہ تو ایسے ہوا کے دوش خشک پتوں کی طرح بکھر جاتی ہیں زندگیاں. تو یہ لمحے اگر اچھے گزرے ہوں تو زندگی کا بہترین سرمایہ ہوتے ہیں، یہ تلخ گزرے ہوں تو ایک تلخ یادیں ہیں. میں آج بھی جب مدرسے کے دن یاد کرتا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے انہی تصورات کی دنیا میں بیٹھا رہوں اور اس میں اپنے آپ کو گم کر دوں اور اسی میں دیکھتا بھی رہوں، صبح بھی کروں شام بھی کروں، کہ میرا رائمنڈ کا تعلیمی دور اتنا خوبصورت گزرا ہے کہ جب بھی یاد آتا ہے تو ایک یوں لگتا ہے جیسے کوئی باد صبا گزر گئی ہو، کوئی باد نسیم کا مہکتا ہوا جھونکا دماغ کو معطر کرتا ہوا گزر گیا ہو. دنیا میں ہر چمن پہ خزاں آتی ہے، یادوں کا چمن ایسا ہے کس پہ خزاں کا کوئی گزر کوئی نہیں. اور دنیا میں ہر پھول مرجھاتا ہے لیکن یادوں کے پھول ایسے پھول ہیں جو کبھی بھی نہیں مرجھاتے، کبھی بھی نہیں مرجھاتے. ہر بزم ویران ہو جاتی ہے، بزم تصور یادوں کی بزم ایسی بزم ہے جو سدا آباد رہتی، ہمیشہ آباد رہتی. اگرچہ کچھ تہ خاک چلے جاتے ہیں، کچھ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، کچھ شہر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن یادوں کا جہان ایسا جہان ہے جو ہمیشہ آباد رہتا ہے. اس پہ شام بھی نہیں آتی، اس پہ خزاں بھی نہیں آتی، اس پہ اندھیرا بھی نہیں ہوتا. وہ تصور کی دنیا ہمیشہ اس سے آباد رہتی. انسان کی مجبوری یہ ہے کہ وقت کا دھارا اس کو بڑی طاقت کے ساتھ آگے دھکیل رہا ہے. اس کی موجیں جب ابھرتی ہیں اور اٹھتی ہیں، کوئی ادھر جا گرتا ہے، کوئی ادھر جا گرتا ہے، کوئی ادھر بکھر جاتا ہے، کوئی ادھر بکھر جاتا ہے. اس کائنات میں تفرق ہے، اجتماع نہیں. بکھر جانا ہے، منتشر ہو جانا ہے، جمع ہونا نہیں ہے. تو یہ ایک چمن بڑا خوبصورت چمن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ ہمیشہ مہکتا ہی رہتا ہے. پھول کی پتیاں جھڑ جھڑ کے پریشان ہو جاتی ہیں، لیکن یادوں کے چمن کے پھول مہکتے بھی ہیں، مرجھاتے بھی نہیں، اور ان کی پتیاں نہ کبھی جھڑتی ہیں نہ کبھی وہ روشیں اس کی اجڑتی اور ویران ہوتی ہیں. وہاں یادوں کی بلبلیں اور یادوں کی کوئلیں اور یادوں کی قمریاں ہمیشہ نغمے گاتی رہتی ہیں، گیت گاتی رہتی ہیں. کبھی 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 کوئی در کھل جاتا ہے، کوئی پٹ کھل جاتا ہے. مجھے اب بھی کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے